وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. میرے معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کی ہماری شب جمعہ کی مجلس میں قرآن کریم کی اہم ترین سورت بقرہ کے دوسرے جز، سیقول جسے کہا جاتا ہے، دوسرا سپارہ قرآن کریم کا، اس کی بالکل ابتدائی آیات جو کہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ان آیات پہ ہماری اور آپ کی عبادتیں، ہماری اور آپ کا عقیدہ، ہمارے اور آپ کے اعمال کا دار و مدار ان آیات پہ ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، اللہ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے، جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جبکہ نماز میں کہا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، نماز مسجد حرام کی طرف پڑھنی چاہیے. مسلمانوں کا قبلہ، مسلمانوں کا رخ، مسلمانوں کی جہت، وہ اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دی ہے. اس بارے میں ہم مختصراً کلام پہلے بھی کر چکے ہیں، جس آیت کا میں نے ابھی حوالہ دیا اس آیت کے ذیل میں، لیکن اپنے سبق کو تازہ کر لینا بہت اچھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عبادات کی دو قسمیں، ایک کہلاتی ہے انفرادی عبادت اور ایک کہلاتی ہے اجتماعی عبادت. انفرادی عبادت جیسے روزہ، اس میں قبلے کی جہت کوئی ضرورت نہیں. انفرادی عبادت جیسے اللہ کا ذکر، اس میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. انفرادی عبادت جیسے قرآن کریم کی تلاوت، خاص طور پہ جو حفظ پڑھ رہا ہو، زبانی پڑھ رہا ہو، علماء کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو اجتماعی صورت، اجتماعی شکل اختیار کرنے کا کہا ہے، اور ان اجتماعی عبادات میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو اتنی بڑی عبادت ہے کہ بعض علماء نے ایمان کا دار و مدار اس عبادت پہ کر دیا ہے، وہ نماز کی عبادت ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو بہت ساری نوازشوں سے نوازا ہے. اور ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری خدائی کی یہ نشانیاں ہیں کہ میں نے تمہاری زبانیں, تمہاری رنگ, تمہاری نسل, تمہارے علاقے الگ الگ پیدا کیے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى, اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں بانٹ دیا ہے قوموں میں, قبیلوں میں, تاکہ آپ کی پہچان بنے, تاکہ آپ کی ایک آئیڈینٹیٹی بنے کہ یہ آدمی فلاں علاقے کی, فلاں قوم کی, فلاں زبان والا ہے. بس یہیں تک اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جس نے بھی انسان کو زبان کے اوپر جمع کیا ہے اس کا نتیجہ کوئی اچھا نتیجہ ثابت نہیں ہوا, تاریخ اس کی گواہ ہے. جس نے انسان کو جغرافیے پہ جمع کیا ہے اس کے نتائج بھی وہ نتائج جو مطلوبہ ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. جس کسی نے انسان کو زبان پہ جمع کیا ہے, کراچی والوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ زبان کے نام پہ ہمارے ساتھ کیسے کیسے ظلم اور زیادتیاں کی گئی ہیں. تو یہ جتنے بھی ہمارے اوصاف ہیں اور جتنے بھی ہماری پہچانے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ان کا سب سے بڑا مقصد اعظم بیان کر دیا ہے, لتعارفوا, تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز, سب سے پیارا, سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ فرما برداری کرتا ہو. اب یہاں تک جب بات ہو گئی تو علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے, جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے, جیسے ہمیں نیند آتی ہے, اس طرح ہمیں یکسوئی کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اگر مسلمانوں کو بالفرض کہہ دیا جاتا کہ اللہ ہر رخ میں موجود ہے, اور بے شک موجود ہے, لیکن اگر عبادت میں ایسی اجازت دی جاتی کہ جو چاہے جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے, تو یہ انسان کی جو نماز کے اندر مطلوبہ یکسوئی ہے اس کے حصول کے لیے یہ حکم مناسب نہیں تھا. بلکہ انسان وہ مجبور ہے, اور انسان کی حسیات جسے سینسز کہتے ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, محدود ہیں. ہماری اور آپ کی نظر لامحدود نہیں ہے, ہماری اور آپ کی سماعت لامحدود نہیں ہے, ہماری اور آپ کی عقل لامحدود نہیں ہے. اس لیے انسان کے تقاضے اور انسان کی طبعیت, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے جس فطرت پہ بندوں کو پیدا کیا ہے اسی پہ چلنا چاہیے, اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول اس کو نہیں توڑنا چاہیے. لہذا اللہ وحدہ لا شریک اپنی کبریا, وحدت اور عظمت اور قدرت میں یہ فیصلے فرما چکے کہ انسان کو ایک رخ کی تعلیم دی جائے کہ جب اللہ کو یاد کرو, جب نماز پڑھو, جب عبادت کرو, اور جب اپنے رب کے سامنے پیش ہو تو فلاں رخ اختیار کر لو, اس کے علاوہ کسی اور رخ کی طرف نہیں ہونا ہے. اسے ہماری شریعت میں قبلہ کہتے ہیں. یہ جو قبلہ ہے, تاریخ کعبہ بھی الحمدللہ قرآن کریم اتنا عظیم موضوع ہے کہ یہ ساری باتیں الحمدللہ ایک ایک مرتبہ ہو چکی ہیں, لیکن اب تمہید کے لیے ضروری ہے. تاریخ کعبہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب روئے زمین پہ تشریف لائے تو فرشتے پہلے سے اللہ کے حکم پہ کعبہ کو تعمیر کر چکے تھے. یہ علماء امت کا فیصلہ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہاں عبادت کی اور کس رخ پہ عبادت کی, اسی کعبے کی عبادت کی ہے, اور اسی قبلے کی حضرت نے عبادت کی ہے. کن کن انبیاء نے اس قبلے کی عبادت کی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کا قبلہ یہ کعبہ تھا سوائے انبیاء بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل کے انبیاء کا مرکز اللہ نے بیت المقدس مقرر فرمایا تھا اور بنی اسرائیل کے انبیاء وہیں آتے تھے، وہیں پہ عبادت کرتے تھے، اور بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ہمارے انبیاء کا قبلہ وہ بیت المقدس ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو العالیہ، محدث بھی ہیں، فقی بھی ہیں اور صحابہ کے درجے کے آدمی ہیں. ان سے ایک یہودی نے مناظرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا، اس بات پہ اختلاف ہو گیا. یہودی کا کہنا یہ تھا کہ حضرت کا قبلہ وہ بیت المقدس ہے، اور ہمارے حضرت ابو العالیہ کا کہنا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کا قبلہ بھی کعبہ شریف تھا. اختلاف ہوا، معاملات سامنے آئے، شاگرد اور مشائخ دیکھ رہے ہیں، فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم سے ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو عبادت کا حکم دیا، تو انہوں نے بیت المقدس کے قریب میں جا کے ایک مسجد بنائی تھی. وہ مسجد آج بھی موجود ہے بیت المقدس کے قریب میں. امام ابو العالیہ نے فرمایا چلو حضرت صالح کی عبادت وہ فیصلہ کرے گی کہ قرآن انبیاء کس طرف عبادت کرتے تھے، اور محدثین اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اس مسجد کے قبلے کی تلاش کی گئی تو پرانے جو آثار نکلتے ہیں وہ نکل آئے، کعبے کی طرف اس کا رخ تھا. پتہ چلا کہ تمام انبیاء کرام کا اللہ نے قبلہ اول وہ کعبہ شریف ہی بنایا، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کو جو بیت المقدس کا قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا ہے. اس کے باوجود جو انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس میں عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت گاہ بھی آج محفوظ ہے، تاریخ میں موجود ہے، اور اس کا مشاہدہ کر لیا جائے تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی اس طرح عبادت کرتے تھے کہ ان کا قبلہ بیت المقدس بھی ہوتا تھا اور اسی کے سید میں وہ کعبہ مشرفہ کو بھی رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رسالت آئی اور قرآن کریم کا نزول ہوا، اور نمازیں تو شروع ہو چکی تھی معراج سے پہلے، یہ نمازیں آپ کس طرف پڑھتے تھے اس کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے مختلف ہے، اور اس میں جو حق رائے ہے، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جس رائے کو درست قرار دیتے تھے وہ یہی ہے کہ اصل میں پتہ نہیں چلا سکتے کہ پہلے آپ کا قبلہ کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ملتزم اور حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے، اور اس طرف سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں سجدہ کعبہ پہ بھی ہوتا ہے اور اس میں سجدہ بیت المقدس بھی اسی رخ میں آ جاتا ہے. اس زمانے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں خاص طور پہ ایسی جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا سجدہ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہو اور اس کے سیدھ میں پھر کعبہ بھی ہو. فلا حول ولا قوت الا باللہ، قبلے میں اور پیغمبر کے قبر مبارک میں روزے میں بہت بڑا فرق ہے. اور پھر عوام میں پروپیگنڈے شروع کیے کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی وہ اللہ کے عرش سے زیادہ افضل ہے. یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، کچھ فتنے ہیں وہ اس کے اوپر بڑا زور لگاتے ہیں، ان کو خود بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں. اب ذکر چل نکلا ہے تو آپ سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں گے، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے بہتر ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کیا ہے اور اللہ کی مخلوق کیا نہیں ہے. اب آ جاؤ میدان میں بات کر لیتے ہیں. جو اللہ کی مخلوق نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی صفت ہوگی. کیا عرش اللہ کی صفت ہے؟ ہرگز نہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ پوری امت متفق ہے اس پہ. تو کیا عرش کو زیادہ افضل کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کو قرآن کریم نے سبحان الذی اسرا بعبدہ کہا ہے, جس کو قرآن کریم نے واللیل اذا یغشا کہا ہے, جس کو قرآن کریم نے الم نشرح صدرک کہا ہے, جس کو قرآن کریم نے والضحیٰ کہا ہے, جس کو قرآن کریم نے یا ایھا المزمل اور مدثر کہا ہے, اور والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کہا ہے, پتہ چلا کہ مخلوقات میں افضل ترین مخلوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ اللہ کی مخلوقوں میں جو چیز مس کرے گی وہ اس کائنات کی افضل ترین چیزوں میں شامل ہو جائے گی. علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اس کو الٹا سیدھا کر کے دجالی فتنے اور قوتیں اگر وہ آپ کے سامنے پیش کریں تو انشاءاللہ آپ اب گھبرائیے گا نہیں, اور مسئلہ بالکل واضح ہے آپ کے سامنے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے نمازیں پڑھی ہیں, خاص طور پہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں معراج سے پہلے فرض ہو چکی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں میں جو بھی قبلہ اپنا لیا, لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا حکم جب آپ مدینہ منورہ گئے تو حکم یہ ہوا کہ قبلہ اب آپ کا بیت المقدس ہے. اور مدینہ میں 16 مہینے 17 دن تک مسلمانوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کعبہ کو بہت زیادہ, کیونکہ حضرت خود کعبہ کے مکین تھے, کعبہ کے متولی تھے. مکہ میں حضرت سے بڑا مکی کوئی اور نہیں تھا. بنو اسماعیل میں سے تھے, بنو ابراہیم میں سے تھے, کعبہ کے وارثین میں سے ہیں حضرت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ایک دو محبوبوں کے درمیان کوئی راز ہوتا ہے, اس طرح آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو میری یہ خواہش کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو, یہ بات اللہ کے علم میں ہے. لیکن ادب دیکھیے, مقام دیکھیے, مرتبہ دیکھیے, اجازت نہیں ہے کہنے کی, کہہ نہیں سکتے. اگر کہہ دیا تو وہ انبیاء کرام کے اخلاق اور انبیاء کرام کی وہ جو عظیم استقلال ہوتا ہے اس کی شان کے منافی تھا ہے. اس لیے آپ خاموش رہتے تھے اور محبت سے آسمان کو دیکھتے تھے کہ میرے چاہنے والے محبوب کی طرف سے فیصلہ کب ہوگا. قد نرا تقلب وجهك فی السماء, اے پیغمبر ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا, آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ہے وہ آیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے, جبرائیل امین آئے, یہ آیات لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سے اٹھے, تشریف لے آئے کعبہ کی طرف, آپ بیٹھ گئے, صحابہ کرام بھی اٹھے, 2 رکعتیں ہو چکی تھی نماز کی اور صحابہ کرام بھی اٹھ کے آپ کی طرف آ کے بیٹھ گئے. قریب میں ایک اور مسجد تھی, مسجد بنو سلمہ کہلاتی ہے, آج بھی مدینہ میں موجود ہے. مسجد بنو سلمہ میں جب دیکھا گیا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو بتایا گیا کہ اب قبلہ بدل چکا ہے, فوراً رخ بدل لیجئے. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک تحویل قبلہ ظہر کی نماز میں ہوئی ہے, بعض روایات میں ہے کہ تحویل قبلہ عصر کی نماز میں ہوئی ہے. اصل میں مسجد قبلتین میں ظہر میں ہوئی اور مسجد بنو سلمہ میں عصر میں ہو گئی, اور قبا والوں کو اگلے دن فجر کی نماز میں پتہ چلا. بخاری ترمیزی میں موجود ہے, قبا والوں نے اگلے دن فجر کی نماز میں تحویل قبلہ کیا ہے. اس سارے ماجرے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ مسلمان تو عجیب اور غریب ہیں, اور 6 افراد تھے عمومی طور پہ جو مفسرین نے جن کا ذکر کیا ہے, اس میں رافع ہے, اس میں ربیعہ ہے, اس میں کعب بن اشرف ہے، اس میں حجاج ہے، یہ سب مدینہ کے بڑے بڑے منافقین اور یہودی ہیں. ان لوگوں نے سیقول سفہاء من الناس، سفہاء میں ابن عساکر فرماتے ہیں، اس سے اولی طور پہ وہ چھ افراد یہودی منافقین مراد ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کا قبلہ ہی آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، ان کا قبلہ ہی آج تک درست نہیں ہوا، تو یہ کیا ہمیں جو ہے صحیح راستے پہ چلائیں گے. اس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. اچھا، یہ ایک پوری الگ بحث ہے کہ آخر تحویل قبلہ کیوں ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی حکمتیں کیا تھیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم علوم اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس تو علم ہے ہی نہیں تو کیا بات کرو گے. ہاں، ناقص علم کے مطابق جو علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں اسلام یہودیت اور نصرانیت کو دعوت حق دے رہا تھا، اور اس دعوت حق میں اسلام نے ان پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ جو قبلہ تمہارا ہے، جس پہ تمہارا دعویٰ ہے، اور جس قبلے کی طرف تم عیسیٰ اور موسیٰ کو سمجھتے ہو، ہم بھی تمہارے اتحاد میں اس قبلے کو اپنا لیتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دین پہ تھے ہم اسی دین پہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دین پہ تھے ہم اسی دین پہ ہیں، اور ہمارا اور ان کا دین ایک تھا. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر دور، ہر زمانے میں ہر نبی کا جو دین تھا اس کو اسلام کہتے تھے. دلیل، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہوتا ہے. اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم کو بھی اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حضرت یعقوب بھی اپنے بچوں کو اسلام کی طرف کہہ رہے ہیں. اسلام کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو سب کو ایک جیسے ماننا، لا نفرق بین احد منہم، اور ان میں سے کسی میں کوئی کمی زیادتی نہ کرنا. مگر یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً ہماری امت کی طرف بھیجے گئے ہیں. علماء امت کا اس پہ اجماع ہے کہ آپ سب انبیاء میں افضل ہیں اور آپ کا مقام درجہ سب سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. لہذا تحویل قبلہ ہو گیا، لیکن تحویل قبلہ سے دو کام بڑے فائدہ مند ہو گئے. نمبر ایک، کون سچا مسلمان ہے اس کا بھی پتہ چل گیا کہ کوئی صرف کعبے کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے تو وہ چلا جائے، اور جو اللہ کے حکم کے لیے مسلمان ہوا ہے تو وہ نماز پڑھے، بیت المقدس کی طرف پڑھے. اور دوسرا یہ کہ اہل کتاب اسلام لانے میں سنجیدہ ہیں، سنسیر ہیں، یا صرف اور صرف مسلمانوں کو تنگ کر کے منافقت کر رہے ہیں. دونوں باتیں بالکل واضح ہو گئیں تحویل قبلہ سے. سیقول سفہاء من الناس، ان قریب کہتے ہیں یہ بیوقوف لوگ. سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں احمق کو، بیوقوف کو، کمکل کو، اس کی ضد آتی ہے فقیہ، اور اس کی جمع آتی ہے فقہا، جاننے والے، علم والے، خاص طور پہ اللہ کے دین میں جو غور و فکر کرتے ہوں وہ فقیہ ہے، اور اللہ کے دین کو خراب کرنے کی جو کوشش کرتا ہو وہ سفیہ ہے. اس لیے وَمِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، لوگوں میں سے کہیں گے ان کو کس چیز نے پلٹ دیا، عن قبلتهم التي كانوا عليها، اس قبلے سے جس پہ یہ ہوتے تھے. قل لله المشرق والمغرب، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، اور جسے چاہے اللہ اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں. وكذلك جعلناكم امه وسطا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو امت وسط. یہ وسط کے بارے میں تھوڑا سا آپ کا وقت مطلوب ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ تفسیر آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی. وسط کیا چیز ہے؟ حدیث شریف میں اس آیت کی تفسیر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ترمذی وغیرہ میں روایات موجود ہیں. وسط ای عدل، آپ نے فرمایا وسط کا مطلب ہے عدل. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں میانہ روی کو، عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور عدل کہتے ہیں ہر چیز کے مقام کے مطابق ہونے کو، اور مفسرین کہتے ہیں اوسط الشیء اعلاہ، کسی چیز کے اوسط اگر عربی میں کہا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے یہ اس چیز میں سب سے بہتر چیز آپ کو مل رہی ہے، جو کوالٹی کے لحاظ سے، جو اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنے نام کے لحاظ سے ہر چیز میں پوری ہوتی ہے اس کو عربی میں اوسط کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے کہ تم ہر چیز میں بہترین ہو. یہ ہوگا اس کا ترجمہ. صرف دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، اردو میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا، لیکن اسلام ایسا عظیم دین ہے کہ دلائل سے، قرائن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام جیسے بہترین امت، امت مسلمہ جیسی امت آج تک کائنات نے نہیں دیکھی ہے. میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. آج تک جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کے اپنے اپنے فلسفے ہیں، سائنس کا اپنا ہے، میڈیکل کا الگ ہے، پھر میڈیکل میں بھی کئی ہیں، ایلوپیتھی الگ ہے، ہومیوپیتھی الگ ہے، طب الگ ہے، چائنا والوں کا علاج معالجہ الگ ہے، فیزیو تھراپی والے الگ ہیں، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ سب سے زیادہ کامل ہے. ہاں لیکن یہ بات اگر آپ دیکھیں کہ ان سب کے سب کا کس چیز پہ اتفاق ہے، یعنی جس چیز پہ ان سب کو آپس میں یہ بات اگری ہو کہ ہاں واقعتاً یہ بات ایسی ہونی چاہیے، وہ کیا چیز ہے وہ آپ سمجھ لیجئے. وہ ہے انسان کا جسم، اور انسان کے جسم میں توازن کا ہونا یہ اس کی زندگی ہے، اور انسان کے جسم سے توازن کا نکل جانا یہ اس کے لیے موت ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہماری بات سے یہ اتفاق کریں گے کہ اگر بہت زیادہ جسم خشک ہو جائے تو بھی زندگی ممکن نہیں، اور اگر فلوئڈز اور مائع چیزیں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو بھی انسان بہت شدید بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کی انسانیت کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ وہ اوسط میں رہے، نہ اپنے آپ کو بالکل خشکی کا شکار کرے اور نہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تری کا شکار کرے، بلکہ اس کے درمیان میں چلے گا تو صحت میں رہے گا. اسی طرح گرمی سردی دیکھ لیں، اور دنیا کی ہر چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ اعتدال نہ کریں اور کامیاب ہو جائیں؟ ہر چیز میں آپ کو اعتدال کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ دوا اور تریاک جس کو قریب المرگ آدمی کھا کے ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر اس کو زیادہ کھلا دیا جائے تو وہ غریب اس سے بھی پہلے مر جائے گا. وہ یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کریم نے امت مسلمہ کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہا ہے. اب جو آپ آ جائیں گے ہماری دین کی تعلیمات پہ، دن میں 5 دفعہ وضو کرنا ہے اور غسل کرنا ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرنا ہے، لباس کو صاف رکھنا ہے، ادب سے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں صحیح رہنا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے آ جائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اچھا یہاں تک بات ہو گئی جسمانی. اب چونکہ روحانیت ایک بہت بڑا باب ہے، اور روحانیت کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے، ایمان کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے تو کعبہ کی تعمیر بھی کی ہے اور حاجیوں کی مہمانی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لائے اس لیے یہ بہت بڑے مشرک ہیں اور یہ سب کے سب جہنم جائیں گے. تو روحانیت میں وسط کا ہونا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بات کر لی جائے تاکہ تفسیر بالکل واضح ہو جائے. روحانیت کے میدان میں 2 مثالیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں، ایک افراد کی ہے اور دوسری تفرید کی ہے. یہود نے اتنی بڑی شرارت کی کہ 70,000 کے قریب انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، اتنے بڑے یہ مجرم تھے. اور نصارا نے وکالت النصار المسیح ابن اللہ، مسیح کو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے علیہ باللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف جسم و جسمانیت کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان 2 چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح، ان میں سے جو بھی ختم ہو جائے کوئی کام کی چیز نہیں رہتی. اور جسم کے لیے صحیح ہونا ہے اعتدال جسمانی میں، اور روح کے لیے صحیح ہونا ہے اعتدال روحانی میں ضروری ہے. اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اسے ہم ایمان کہتے ہیں، اسے ہم اپنا نظریہ کہتے ہیں کہ اللہ اور ہمارے درمیان میں جو کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے، جو ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اس کانٹریکٹ کے اندر یہ تفاصیل میں شامل ہے کہ آدمی کا جسم بھی اعتدال کے ساتھ ہو، کسی کے اوپر آپ حملہ نہیں کریں گے، کسی کے لیے آپ تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے الایمان و بدع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ایمان کا شعبہ کلمہ طیبہ. و ادناہا اماتۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے زیادہ نیچے والا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے. صرف ہمارے کراچی والے ہی اگر اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں تو خدا کی قسم ہمارے شہر کی آدھے مسائل تو اسی سے حل ہو جائیں گے. ہمارے ہاں اخلاق الٹے ہو چکے ہیں، میری گاڑی ادھر کھڑی ہو، باقی کوئی جائے تو جائے اپنا کام کرے، اور میں نے ابھی سبزی لینی ہے روڈ کے بیچ میں کھڑے ہونے کی. یہ اخلاق جو آ رہے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے، اور سب سے کم ترین شعبے میں بھی کمتری آ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، جسمانی لحاظ سے بھی اعتدال میں جو ہو اور اللہ کے احکام کو مانے وہ امت وسط کا فرد فرید ہے، اور اس کو مبارک ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور روحانی لحاظ سے بھی جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا کے قاعدے کے مطابق اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنے نظریے کو صحیح راستے پہ رکھے گا، نہ کسی کو اتنا زیادہ نفرت سے پکارے کہ اس کے قتل کے در پہ ہو جائے، اور نہ کسی سے اتنے زیادہ محبت کا اظہار بغیر شریعت کے کہ اللہ کا بیٹا بنا دے. اس کے درمیان میں چلنے کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا کہتے ہیں. اور یہ وسط معاملی معاملات میں بھی دیکھ لیجئے، ہماری شریعت کتنی پیاری شریعت ہے. کتاب البیوع حدیث میں بھی ہوتا ہے، فقہ میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ کسی مسلمان کو مالی لحاظ سے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، غلط طریقے سے لین دین کرنا، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. اسے علماء بیع باطل کہتے ہیں. معاشرت میں آ جائیے، نکاح کے مسائل، عورت کے حقوق، ہمیں دنیا عورت کے جو ہے بارے میں سبق دیتی ہے، ہم نے تو عورت کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور الحمدللہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. عورت کے کیا کیا اس کے ضروری تقاضے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرما دیے، کہاں کہاں تک اس کا احترام اور اس کے لیے انتظامات کیے جائیں گے، وہ بھی ہمارے اسلام میں موجود ہیں. اور پھر صرف خواتین نہیں، رشتہ دار دیکھیں، بچے دیکھیں، عزیز و اقارب دیکھیں، پڑوسی دیکھیں، علاقے کے غریب اور فقراء دیکھیں، کوئی بھی موضوع الغرض ایسا نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری شریعت میں، جس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا پہ ہماری شریعت کے افراد کاربند نہ ہو، اور اسی کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل فرمایا، عدل کا تب مطلب اور عدل کے تقاضے وہ آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ سب کے سب پر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں وہ سب کے سب مکر جائیں گی کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا، نہ ہمارے پاس کوئی کتاب آئی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت موسیٰ نہیں آئے تھے بنی اسرائیل کے پاس؟ امت گواہی دے گی بالکل آئے تھے. کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے؟ امت گواہی دے گی کہ بالکل آئے تھے. پھر وہاں سے اعتراض ہوگا کہ یہ لوگ تو تھے ہی نہیں، اور جو لوگ ہوتے نہیں ہیں ان کی گواہی کیسے آپ قبول کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک اصول کے خلاف ہے. اس کا جواب یہ ہے، الشہادت حیاً تکون بالمشاہدہ والشہادت احیاناً تکون بالمطالعہ. شہادت کبھی دیکھنے سے معتبر ہوتی ہے، اور شہادت کبھی مستند ذرائع سے جب بتا دیا جائے تو بھی معتبر ہوتی ہے. ہمارے زندگی کے شعبوں میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آپ نے نہیں دیکھی ہیں، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک سنجیدہ آدمی آپ کو وہ بات سمجھائے کہ فلاں جگہ اس طرح کے قانون ہیں، فلاں فلاں جگہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، آپ مان جائیں گے؟ اور آپ کو عدالت میں پکار لیا جائے کہ کیا لندن آج موجود ہے یا نہیں ہے، لندن تو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ گواہی میری قبول ہوگی کہ لندن دنیا میں موجود ہے. بالکل اسی طرح شریعت محمدیہ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ ہمیں اصدق و صادقین، یہ قرآن کریم جو ہے اس نے جو خبریں دی ہیں ان خبروں پہ ہم گواہی ضرور دیں گے، اور کائنات کا کوئی فرد ہمیں ان گواہیوں سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کذب اور شک نہیں ہوتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین لتکونوا شہداء علی الناس. اے امت محمدیہ، تم کو ساری امتوں کے اوپر گواہ بننا ہے. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ بنیں گے. کیسے گواہ بنیں گے؟ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت مبارک بہت زیادہ ناساز تھی اور حضرت نماز کے لیے تشریف باہر نہیں لا سکے تو حضرت پردہ ہٹا کے صحابہ کو دیکھتے تھے. نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں، نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں. یہ جو پیغمبر کا صحابہ کو دیکھنا ہے اور مسکرانا ہے، علماء امت اور محدثین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں گواہی دیں گے، اللہ جب میں دنیا سے جا رہا تھا میری امت نماز پڑھ رہی تھی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر شہید ہوں گے، اور رسول ہماری شفاعت کریں گے، اور رسول ہمارے ایمان کے حق ہونے کی گواہی دیں گے. یہ کائنات کا سب سے بڑا احسان ہے، اس لیے مسلمان کو کائنات میں سب سے قیمتی آدمی کہا گیا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے پیغمبر جس قبلے پہ آپ تھے بیت المقدس پہ، وہ ہم نے نہیں بنایا تھا. اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ اِلَّا لِنُزْهِرَ نَعْلَمَ، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو غیب سے بھی باخبر ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ لِنَعْلَمَ، ہم جان جائیں؟ صحابہ کرام نے تفسیر کیے لِنُزْهِرَ، اللہ جانتا ہے، اللہ کی مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کیا کر رہا ہے. مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی سچی اتباع کرتا ہے. مِن مَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور وہ لوگ بھی واضح ہو جائیں جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس بھاگ گئے، ایسے لوگ بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو سب کو خاتمے تک ایمان نصیب کرے. کہ کہتے ہیں کہ کائنات کے بڑے بڑے نیک لوگ گزرے، لیکن انہوں نے اپنے حسن خاتمہ کے لیے دعا نہیں کی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، مرنے سے پہلے خنزیر بھی پال لیا، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، حالانکہ وہ اپنے علاقے کا بہت مشہور صوفی تھا. وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ حسن خاتمہ کا دعا بہت ضروری ہے. اور انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں ختم کی جمع عربی میں خواتیم آتی ہے، ہر عمل کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے، اس لیے خاتمے کا بڑا لحاظ رکھنا ہوگا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ جو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پھر کعبے کی طرف نماز، یہ بڑا مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو. محبت جو ان کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. ہمیں اللہ کے حکم سے غرض ہے، اللہ کا حکم ہو کہ بیت المقدس کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ ہو گیا. اللہ کا حکم ہوا کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ہے، سجدہ ہو گیا. ہاں کسی اور طرف سجدہ کرنے کا کہو پھر پتہ چلے گا. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. شیخ مدد الفسانی اور جہانگیر بادشاہ کا جو مناظرہ ہوا ہے، اس کو ایک شاعر نے مختصر الفاظ میں بیان کیا. حضرت مجدد الفسانی نے کہا جہانگیر سے، تمہارے ابا اکبر اور تمہارے سامنے میں نہیں جھکوں گا، اللہ کے سامنے جھکتا ہوں اور بس اسی کے سامنے جھکوں گا. اس لیے ہر انسان کی عبادت وہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے. گزشتہ سبق میں اخلاص پہ ہم نے بات کی تھی کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ ریا سے بھی، دکھلاوے سے بھی دور ہو جائے اور بندہ وہ لوگوں کے لیے عبادت کرنا چھوڑ دے، صرف اللہ کے لیے عبادت کرے، یہ اخلاص ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سوال ہوا تھا کہ حضرت جو صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے انتقال کر گئے، جو مسلمان اس دوران میں شہید ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ مشہور ہو گیا تھا یہودیوں نے ایک اور سازش چھوڑی تھی کہ یہ اپنے لوگوں سے مکر گئے اور کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف جس نے نماز پڑھی شاید اس کی مغفرت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تعالیٰ کسی مسلمان مومن کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ وحدہ لا شریک اپنے لوگوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے اور بہت زیادہ رحمتوں والے ہیں. اب اس میں کچھ تفصیل انشاءاللہ باقی ہے تو وہ اگلی مجلس میں کر لیں گے. وبہذا القدر نکتفی اليوم. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا ملياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم, إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا, ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, مشکلات آسان فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے, عافیت دے. جو مسلمان مرحومین دنیا سے ایمان کے حالت میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کا سفر آخرت مبارک کرے اور ان کے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ حفاظت فرمائے, اور اس روئے زمین جو خالصتاً اسلامی سرزمین ہے, اللہ تعالیٰ یہاں کے تمام احوال میں ہماری مدد فرمائے, تمام مشکلات کو دور کرے. خاص طور پہ جو سیلابی صورتحال ہے یا معاشی صورتحال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ہماری آپ کی تمام مسلمانوں کی مدد کرے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادارے کے ہمارے احسن العلوم آپ اور ہمارے حق میں جو دعائیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا فیض ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ حاصل کرنے کی توفیق دے. جامعہ عربی احسن العلوم کے طلباء, یہاں کے علماء, یہاں کے نمازی, یہاں کے مبلغین, یہاں سے محبت کرنے والے, اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے. سب کے آل و اولاد میں, سب کے کاموں میں, سب کے تمام سلسلوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں عدنان بھائی, جو شب جمعہ میں آتے ہیں, ان کی صاحبزادی ہے, چھوٹی بچی ہے اور بہت زیادہ بخار ہے, اس کے لیے خاص دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.